فأطلق بطني بالحصباء واستقبئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنستفها فنلعق ما فيها. باب الدباء. به قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن سمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان من الانصار رجل يقال له ابو شعيب وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك دعوتنا خامس خمسه وهذا رجل قد تبعنا فان شئت اذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان القوم على المائدة ليس لهم أن ينابذ من مائدة إلى مائدة أخرى ولكن ينابذ بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. وبه قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع النبر قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال فأقبل الغلام على عمله. قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. باب المرق. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقبيل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصع فلم أزل أحب الدباء بعد يومين. بخاری شریف سے کتاب الاطعمہ آپ کو سنایا جا رہے ہیں. اطعمہ کا مطلب طعام کی جمع ہے. کھانوں کا بیان, کھانا کھانے کا عمل, کھانے سے کھانے کے بعد کی دعا, پہلے کی دعا, یا کھانے میں جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں آئیں جن چیزوں کو آپ نے کھایا, ان سب طرح کی روایتوں کا آپ کو یہ مجموعہ ملے گا. پہلے طعام کو بھی شامل ہے اطعمہ, اور ما یؤکل بہ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں ان کو بھی شامل ہیں. اس میں بہت سی باتیں آ چکی ہیں, اس میں سے آج یہاں تک ہوا تھا جہاں سے آج پڑھا گیا. اس باب میں ایک مضمون یہ ہے کہ ہشام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابا نے بتایا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے, محبت فرماتے تھے حلوہ سے اور عسل سے. عسل شہد کو کہتے ہیں, حلوہ مٹھائی کو کہتے ہیں. میٹھا اور شہد جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. یہ ایک عام سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی جو ہے وہ محبوب تھی. لیکن اس کے بارے میں شرح حدیث یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اہتمام کرتے تھے. کبھی آپ اس کے لیے اہتمام نہیں فرمائے. یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ آتا تو رغبت سے اس کو تناول فرماتے تھے, جس سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند ہے. لوگوں نے اس کا مطلب تھوڑا سا بدلا ہے, اس وجہ سے اس کی وضاحت کرنی پڑی. چنانچہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس پر گفتگو کی تفصیل جو بخاری شریف کے شارح ہیں, انہوں نے فرمایا کہ محبوب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی طلب تھی آپ کو, یا اس کی شوق میں ہو، کیونکہ کھانے پینے کے معاملے میں حضور کسی چیز میں بھی کوئی ایسی خاص شوق اور رغبت تکلف والا اور اہتمام والا نہیں فرماتے تھے، بے تکلف جو مل گیا وہ کھا لیتے. اس میں یہ بات ہے کہ دسترخوان پر جب میٹھی چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو تناول فرماتے، ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا کہ یہ آپ کو پسند ہے، کیونکہ جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے اس کو لینے کے انداز سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آپ کو پسند ہے. اس معنی پر ہے کہ آپ حلوہ اور اصل کو پسند فرماتے. حلوہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حلوہ خود ایک مٹھائی کا نام ہے، عرب نے ایسی کوئی خاص مٹھائی کا وہ نہیں تھا اس نام کی، اس وجہ سے یہ ہے کہ میٹھی چیز. یہ لکھا ہے سارے بخاری نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو میٹھی چیز کے طور پر یا اس زمانے میں جس کا رواج تھا یا حضور کے دسترخوان پر جو میٹھی چیز دیکھی جاتی تھی کبھی، اس کا نام مجیع ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں دودھ اور کھجور سے اس کو بنایا جاتا تھا، یا مکے اور کھجور سے اس کو بنایا جاتا تھا. معلوم ہوا کہ یہ شہد ہے، مکا ہے، کھجور ہے، دودھ ہے، انہی چیزوں کو مکس کر کے بنا لیا جاتا تھا حلوے کی شکل میں، جس کو وہ حلوہ کہا جاتا تھا. تو وہ اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوئی ہوتی تو وہ بھی آپ تناول فرماتے رغبت سے، اور شہد رغبت سے تناول فرماتے تھے. بہرحال مجموعی طور پر اتنی بات تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرین چیز جو ہے نا یہ محبوب تھی. اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر متعدد چیزیں بھی کبھی کبھی ہوتی تھیں. یوں تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک ہی سالن آپ نے استعمال فرمایا، ایک ہی چیز کھانے کے آپ نے استعمال فرمائی، وہ آپ کے عام حالات کے اعتبار سے تھی. اب یہ ہے کہ کبھی کھانے کی روٹی سالن کے ساتھ میں کوئی میٹھی چیز بھی آپ کے دسترخوان پہ رکھی ہے، ایسا بھی ثابت ہے. عبد الرحمن ابن شیبہ کہتے ہیں، اور آگے سلسلے سند جا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچا، حضرت ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت الزم النبی علی سبع بطن، میں اپنا پیٹ مار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چنتا رہتا تھا، یعنی اپنے کھانے کی فکر کیے بغیر، اپنے پیٹ کی فکر کیے بغیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پڑا رہتا تھا. نہ تو خمیر کی روٹی کھانے کو ملتی تھی کہ آٹا گولا گیا، خمیر تیار ہوئی، پھر اس کے بعد روٹی بنی، نہ ریشم پہننے کو ملتا تھا. ریشم پہننے کو سے مراد مردوں کے لیے ریشم تو ہے ہی نہیں، مطلب ریشم کا گوٹ وغیرہ لگ جاتا ہے بعض مرتبہ چادر کو یا آبا وغیرہ کو، وہ مراد ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے کبھی پہنا نہ بعد میں کبھی پہنا ہے، کیونکہ ریشم تو مردوں کے لیے حرام تھا. مراد یہ ہے کہ قیمتی کپڑا جس کو تھوڑا سا مزین کر لیا جاتا ہے، جس پہ گوٹ ووٹ لگا دی جاتی ہے. نہ تو ہم نے اس طرح کبھی پڑھا پہنا حضور کے پاس، حضور کے پاس نہ خمیر کی روٹی کھائی، نہ فلاں و فلاں نہ ہماری خدمت میں ہوتے تھے. اور اپنے پیٹ کو جو ہے مٹی سے لگا کے، زمین سے لگا کے پڑے رہتے تھے، کیونکہ پیٹ بہت خالی ہو جاتا ہے جب تو بیٹھا نہیں جاتا تو آدمی پڑ جاتا ہے. تو پڑنے میں بھی اگر بہت زیادہ بھوک لگے تو آندھا لے جائے آدمی تو بھوک کا احساس کم ہوتا ہے. پھر یہ بھی یہاں تک نوبت جاتی تھی کہ ہم کسی آدمی سے آیت کا مطلب وغیرہ پوچھا کرتے تھے، اور مطلب ہمارا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہم کو اپنے ساتھ لے جا کے کھانا کھلائے. سوال ہم کر نہیں سکتے تھے، حضور کی طرف سے مہمان آتی کہ سوال نہیں کرنا، اگر سوال کرنا ہے تو جاؤ کما لو، محنت مزدوری کر لو، جو سوال نہیں کر سکتا ہے خاموش رہ سکتا ہے اسی کو اجازت تھی اس طرح کی کہ وہ اسباب کو چھوڑ کر خالص اللہ کے بھروسے پر وقت گزارے. مجھے یہ بحث آپ کو اس سے پہلے متعدد مرتبہ سنائی جا چکی ہے کہ جو آدمی برداشت کر سکے اور اس کی زبان پر سوال نہ آئے، ایسے آدمی کو اجازت دیتی ہے شریعت کہ وہ کمائے نہیں، بیٹھا رہے اپنا سوتا پڑا رہے، اس کی اجازت ہے کوئی بات نہیں. کیونکہ یہ جو ٹائم ہے نمازوں کے علاوہ روزی کمانے کا، اس میں دونوں اجازتیں ہیں، یا تو سوتے رہو یا کماؤ. مگر سونے کی اجازت اس کو ہے جو جس کے ذمے دوسروں کا خرچہ نہ ہو. ابو ہریرہ اس کی اس وقت شادی بھی کچھ نہیں ہوئی تھی، خرچہ نہیں تھا ان کے ذمے. اور دوسری یہ کہ وہ صبر کر سکتا ہو، برداشت کر لے جتنی چاہے مصیبت آئے. اور تیسرے یہ ہے کہ وہ سوال نہ کرے، اپنی حاجت لوگوں سے بیان نہ کرے. یہ ان نوعوں پہ پابندی تھی صحابہ سے، چنانچہ وہ ایسے ہی کرتے تھے. کبھی بہت ہی مجبوری ہو گئی، تین تین چار چار دن گزر گئے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ کسی سے بات کرتے تھے، کیونکہ بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس حالت میں ہے آدمی. یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوشیاری کرتے تھے، وخير الناس للمساكين جعفر بن ابی طالب، غریبوں کے لیے سب سے بہترین آدمی اس زمانے میں حضرت جعفر ابن ابی طالب تھے، حضرت جعفر طیار جن کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی، حضرت علی کے بھائی سگے، بڑے خاص صحابہ میں سے تھے، شہید ہو گئے، بڑے عجیب آدمی تھے، ان کے حالات بڑے عجیب ہیں، سخاوت بہت تھی ان کی طبیعت میں، اور اللہ پاک نے دیا بھی ان کو بہت تھا، بہت فرق کرتے تھے. تو جعفر ابن ابی طالب جو ہیں یہ غریبوں کے لیے تو بہت زبردست چیز تھی، ینقلب بنا فیطعمنا ما کان فی بیتہ، وہ ہمیں لے کے پلستے اور کھلا دیتے جو ان کے گھر میں ہوتا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ حتی انکان لا یخرج الینا العقہ، ایسا سیدھا صحیح طبیعت کے اتنے سادے بے تکلف تھے کہ بعض مرتبہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور شہد کی کپی سامنے لا کے رکھتے کہ بس اس میں جو ہے چاٹ لو، ہے نہیں اس میں جو ہے نا برتن میں نہیں رہنے کے باوجود بھی تھوڑا ہوتا ہے شہد وغیرہ کے برتن میں خاص طور پر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فنستفھا، ہم جو ہے اس کو نتھار لیتے تھے، دبا دبا کے نکال لینا، فن العقو ما فیھا، جو اس میں سے نکلتا اسی کو چاٹ کے گزارا کر لیتے تھے، یہی کھانا بھی ہوتا تھا. امام بخاری یہاں یہ کیوں بول رہے پتا ہے؟ شہد میٹھا ہوتا ہے اس لیے بول رہے ہیں، کیونکہ حلوہ کا بیان چل رہا ہے، ایسا حلوہ کھاتے تھے وہ لوگ کہ پورا حلوہ نہیں ملا کہ شہد کسی ہی کھا لی اور وہی کھانے کی بھی جگہ ہوتی، کیونکہ کھانا ہی نہیں تھا وہاں پہ. اور یہی بتانا چاہتے ہیں امام بخاری کہ محبت کا مطلب وہ نہیں ہے جو اپنے پاس ہے، کہ بڑے اہتمام سے بڑے تکلف سے حلوے پک رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، ایک نہیں دو نہیں کئی کئی قسم کے. خیر اللہ نے دیا ہے تو حلوہ بھی کھاؤ کھارا بھی کھاؤ، لیکن یہ ہے کہ اس کو جوڑنا کہ ایسے ہی حضور کے یہاں بھی بنتا تھا ہوگا یہ غلط بات ہے، وہ تو اس قسم کا ہوتا تھا وہاں کا حلوہ جو ہوتا تھا. کھانے پینے کے لیے ان کی سہولت ان لوگوں نے کبھی اختیار ہی نہیں کی زیادہ، مگر اب طبیعتیں کمزور ہو گئیں اور تحمل نہیں رہا، ضعف آ گیا، اس لیے یہ کھا پی کے مست رہے کہ یہ آدمی تھوڑا سا دن کا کام کر لے گا. نہیں پھر وہ کدو کے کھانے کا بیان بھی آ گیا، اس سے پہلے بھی آ چکی ہے یہ روایت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، درزی خیاط تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے دبا پیش کیا، کدو پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تناول فرما رہے تھے. تو بس حضرت انس کہتے ہیں کہ میں جب سے میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کدو رغبت سے کھا رہے ہیں تو میں نے اس کو کھانا شروع کر دیا، برابر اپنے اس سے میں بھی محبت کرنے لگا. اور ہر سالن میں جو ہے نا حضرت انس تو ہر سالن میں ملا دیتے تھے چاہے اس کی میچنگ ہو یا نہ ہو، کیونکہ ان کو اس سے بحث نہیں تھی کہ سالن کیسا بنے گا، اس سے تھی کہ یہ حضور کی محبوب چیز تھی. ان لوگوں کی خاص شان یہ تھی کہ ان کا مزہ وہی تھا جو حضور کا مزہ تھا، حضور کی یہ چیز پسند ہے بلکہ معلوم ہو جاتا تھا، تو وہی ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا، تو اپنا ٹیسٹ سے اس کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایک روایت ہے حضرت ابو وائل کی جو ابو مسعود انصاری سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں ایک صاحب تھے ان کو ابو شعیب کہا جاتا تھا، وکان لہ غلام لحام، اور ان کا ایک غلام تھا گوشت کا کاروبار کرتا تھا، قصاب تھا، لحام قصاب کو کہتے ہیں. تو حضرت ابو شعیب نے اسے کہا کہ اتنا لی تعامن ادعو رسول اللہ، کھانا بناؤ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا چاہتا ہوں، خامسہ خمسطن، اور پانچ کو بلانا چاہتا ہوں حضور کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ چار کو بلاؤں گا حضور کو ملا کے پانچ ہوں گے، تم پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرو. ایک یہ ہے کہ ضرورت پر کھانا کھلا دینا، اور ایک ہے کھانا کھلانے کے لیے باضابطہ اہتمام کرنا کہ میں کھانا کھلانا چاہ رہا ہوں. ایک یہ کہ مہمان آ گئے کھلا دیا، ملاقات ہو گئی کھلا دیا، بھوک وغیرہ کا اثر محسوس ہوا کھلا دیا، اور ایک یہ ہے کہ تکلف کر کے کہ بھائی فلاں فلاں آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں اس وجہ سے کھلانا. امام بخاری نے اس کا عنوان یہی مقرر کیا ہے، باب الرجل یتکلف الطعام لاخوانہ، اپنے پہچان والوں جان پہچان والوں کے لیے کھانے کا تکلف کرنا. تو ابو شعیب نے کہا اپنے خادم سے کہ تم کھانا بناؤ، اور یہ کہا کہ پانچ ہوں گے حضور کو ملا کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا اور آپ پانچویں تھے، یعنی چار آپ کے ساتھ اور صحابی تھے. فتبعهم رجل، ایک آدمی ان کے ساتھ اور ہو گیا، تو کل کتنے ہو گئے؟ چھ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ان کے گھر پر، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں پانچ کو بلایا تھا اور یہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے. وہیں شیتا عظیم تلح، اگر آپ چاہیں تو اجازت دے دیں، وہیں شیتا ترست ہو، اور اگر چاہیں تو آپ چھوڑ دیں. کالا بلا عظیم تلح، انہوں نے کہا کہ بس میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں. اس حدیث میں بہت سے مضامین ہیں، اس میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے خادم رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خدمت کرائے، کام کرائے اس سے، کیونکہ تھا ابو سعید کے پاس غلام تھا. ایک مضمون یہ ہے کہ قصابی جو ہے نا، یہ کوئی برا پیشہ نہیں ہے، جیسا کہ اپنے ہاں اس کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. یہ قصائی ہے، یہ پیشہ اچھا نہیں ہوتا. یہ تو صحیح ہے کہ نظافت، صفائی، ستھرائی نہیں رہتی، مگر یہ ہے کہ پیشہ پیشہ ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید کے پاس میں قصاب تھا، اور انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی وہ نہیں فرمایا، نہ گواہی کا اظہار نہیں فرمایا. اور حافظ ابن حجر نے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ بڑے بڑے لوگوں کو، معمولی معمولی حیثیت کے لوگ بھی دعوت دیں تو برا نہیں ماننا چاہیے، اور دعوت قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ دعوت قبول کرنا جو ہے یہ بہت مفید ہوتا ہے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کا جی اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور مسلمان کا جی خوش کرنے سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو تعلقات اچھے ہوتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے اگر کبھی تکلف بھی کرنا پڑا بعض مخصوص لوگوں کو بلانے کے لیے، تو اس کی بھی اجازت ملتی ہے. اور اس میں معاشرت کا ایک اہم اصول جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات گرامی بھی، ان کے ساتھ میں کوئی آدمی زائد آتا تو آپ وضاحت فرماتے کہ یہ زائد ہے ہمارے ساتھ، یہ ہمارے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو میں تو بلایا تھا پانچ کو، حضور لے کے آ گئے تھے. اگر حضور یہ نہ فرماتے تو ساری دنیا یہی سمجھتی کہ جو ذمہ دار ہے وہ کئیوں کو اپنے ساتھ لے کے گزر سکتا ہے. یہ بات نہیں ہے، آپ نے صفائی فرما دی کہ بھائی دعوت نہیں، ہم پاس ہو چکی ہے، یہ آپ کے ساتھ، یہ چھٹا آدمی ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، تو پہلی اگر آپ چاہیں تو اجازت دیں، چاہیں تو یہ چلا جائیں. اگر یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع نہیں فرمایا، جب وہ ساتھ آنے لگے تو منع نہیں فرمایا، اس میں دونوں جانبوں کی رعایت ہے، آنے والے کی بھی رعایت ہے اور مقصاحب البیت کی بھی رعایت ہے. آنے والے کی تو یہ ہے کہ وہ بےچارا ساتھ آ رہا تو ابھی سے اس کو کیوں لٹ کر دیں. صاحب البیت کی رعایت ہے کہ وہاں جانے کے بعد میں اس سے کہہ دیا کہ بھئی اگر آپ کی رغبت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی معذرت کر دو. آپ بولیں گے کہ اب دروازے پہ آنے کے بعد میں کون انکار کرے گا؟ اتنی بے تکلفی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا بنایا ہوا تھا کہ جو چیز لوگوں کے مزاج کی ہوتی وہ اس میں بالکل آزاد تھے، اور حضور اس میں کوئی برا نہیں مانتے تھے. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. حضور نے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ ہیں، اگر اس کی بھی دعوت دے گا تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. اس نے کہا نہیں، میں تو خالی تمہارے کو دینا چاہ رہا ہوں. حضور نے کہا تو میں بھی نہیں آتا. اس نے پھر دوسری مرتبہ دعوت دی، اب اتنی بے تکلفی تھی کہ حضور نے حضرت عائشہ کی ریکویسٹ بھی کی اور اس نے انکار بھی کر دیا، کہ میں تو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ دعوت کے لیے قبول کرنا ضروری تھوڑی ہے، میں بھی قبول نہیں کرتا. پھر وہ دوسری مرتبہ آیا کہنے کے حضور کھانا کھانے کے لیے، انہوں نے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ ہے، کھلائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں کھلاتا، میں تو خالی آپ کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا جا میں بھی نہیں آتا. پھر تیسری مرتبہ پھر آیا، جب آپ نے اس کو واپس کر دیا، کہنے کے حضور چلو کھانا کھا لو. انہوں نے فرمایا کہ میں تو بغیر عائشہ کے آؤں گا نہیں. انہوں نے کہا تو عائشہ کے ساتھ آ جاؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ کے ساتھ تشریف لے گئے. معاشرت اب یہ کہ یہاں آپ نے ایسا کیوں کیا، وہاں پانچویں آدمی کے بارے میں بتا دیا آپ نے، چھٹے آدمی کو یہاں شرط بھی لگا لی. یہ کہ وہاں کوئی اجنبی لوگ ساتھ تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، یہ تو صاحب البیت ہیں، اب حضور کھائیں اور اہلیہ کو چھوڑ دیں. گھر کی سچویشن کیا تھی، کنڈیشن کیا تھی، وہ تو حضور ہی کو معلوم ہے. تو بے تکلف آدمی کی طرف سے اس قسم کا آفر ہو تو اس قسم کی بے تکلفی کی کوئی شرط بھی لگائی جا سکتی ہے، بھائی تمہیں منظور ہو تو دو ورنہ مت دو، گنجائش ہو تو دو ورنہ مت دو. میں اس حدیث سے جو سبق لینا چاہتا تھا وہ یہ کہ اتنا مزاجوں میں رعایت تھی ایک دوسرے کی، اور کوئی برا نہیں مانتے تھے، اس لیے آپ نے ان کو ساتھ بھی آنے دیا دروازے پہ آ کے روک دیا ان کو، کہا کہ بھائی ایک چھٹا آدمی ہے بغیر اجازت کے، جب تک اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ نہیں کھائے گا. اس کی تشریح میں فتح الباری صاحب فتح الباری جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ طفیلی کو بغیر صاحب خانہ کی اجازت کے کھانا حرام ہے. حرام کھانے کی تفصیلات بہت ہیں. بیچار آدمی کی دعوت ہے, اس میں ایک دو اور لائن میں لگ گئے ساتھی, اب وہ کچھ بولے ہی اندر گھس گئے, تو اس کے لیے کھانا یہ جائز نہیں ہوتا. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه, کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا مگر اس کے جی کی خوشی سے. جب تک اس کا جی خوش نہ ہو اس وقت تک اس کا وہ مال کھانا حلال نہیں ہوتا. اب ایک نیا آدمی آ کے شامل ہو جائے گا تو آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے مروت میں کچھ نہیں بولے گا بعض مرتبہ, لیکن جی میں تو اس کی قدرت ہے کہ میں نے بلایا ہی نہیں پہنچ گئے. اس لیے طفیلی کو چاہیے کہ وہ اجازت لے لے, یا تو جس کا طفیلی ہے وہ اجازت لے لے کہ بھائی میرے ساتھ ایک اور آدمی ہے, یا یہ کہ وہ اب خود اجازت لے لے کہ بھائی میں ویسے ہی آ گیا تھا, اگر آپ کی اگر آپ یعنی مناسب سمجھیں تو میں چلا جاؤں. ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بغیر پوچھے سڑک جائے, سڑک جائے وہاں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر آدمی واپس کر دیا تو برا ماننے کا رواج ہے, اور جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ایک آدمی کو اگر بٹھا لیتے تو کیا جانے والا تھا, اس کا بڑا بخیل لگتا ہے. تو وہ پھر اپنی بے عزتی کے چکر میں اجازت دے دیتا ہے, وہ جائے سڑک جائے. اب اس کے باوجود وہ اپنی طرف سے تلاش کر کے کہ فلاں صاحب نظر آ رہے تھے کدھر گئے کہاں ہے چلیے آدمی چلیے, وہ اپنی طرف سے آفر کرے, یہ بہتری کی بات. معاشرت میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس کو دعوت دی جائے وہی جائے. میں نے مولانا افضل الحق صاحب دامت برکات ان کو متعدد مرتبہ یہ ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ صاف صاف بتا دیتے تھے, اور جو لوگ کسی کے پاس گئے, اب بڑے لوگوں کے ساتھ بعض مرتبہ بہت سے لوگ لگ جاتے ہیں, چلو وہاں جا کے دیکھا جائے گا, تو صاحب خانہ سے پوچھے بغیر حضرت ٹھہر جاتے تھے گھر میں داخل ہونے سے پہلے, اور پوچھ لیتے تھے کہ آپ کو دعوت ہے, آپ کو دعوت ہے, آپ کو دعوت ہے, اور جس کو دعوت نہیں اس کو واپس چلو آپ جاؤ. یہاں کام خاص تکلف میں کیوں رکھتے ہوئے کسی کو, یہ معاشرت کے اصولوں میں سے ہے کہ کسی کو اذیت نہ پہنچے اور کسی کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے نہ کھایا جائے. ہمارے حیدرآباد میں بلکہ ہندوستان پاکستان میں ایک عام رواج یہ ہے, بڑی بڑی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں لوگ پہنچ جاتے ہیں, دعوت کے حساب سے اپنے کپڑے وپڑے پہن کے شیپ بنا کے, بعض وقت بعض تو اتنا یعنی وجیح اور اپنا امیج والی صورت بناتے ہیں کہ کوئی شرما کے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ کون ہیں. اچھی گاڑی میں, ہیرو ہونڈا پہ, اس پہ آئے, سوٹ بوٹ میں, اب لوگ سوچتے ہیں کہ معزز آدمی ہے, اور اتنا معزز ہوتا ہے کہ بغیر دعوت کے گھس کے آ جاتا ہے, اب جان کا جان کھا جاتا ہے پورا. ایک دو نہیں, دس بیس پچیس پچیس پچاس پچاس آدمی جو ہے نا ان کا اپنا گینگ بنا ہوا ہے اور گھس کے کھا جاتے ہیں. پھر صاحب کو ایسی عادت تھی کھانے کی, وہ اپنا کپڑے وپڑے پہن کے تیار ہو کے چلے گئے. وہاں لوگوں نے دیکھا کہ کوئی نیا نیا سا آدمی ہے, تو اسے پوچھا کہ جناب کا تعارف, تو انہوں نے کہا کہ میں جلن والوں کی طرف سے ہوں. ایک اور آدمی نے آیا, وہ آ کے کہنے لگا کہ کوئی نیا سا آدمی لگ رہا ہے, تو کہنے لگے جناب کا تعارف, تو وہ سمجھا کہ یہ دوسری پارٹی کا ہے, تو کہنے لگے میں جولے والوں کی طرف سے ہوں. تو اس نے کہا جناب آپ غلط جگہ آ گئے ہیں, یہ سیلون کی دعوت ہے. یہ سلسلہ ہوتا ہے. بلکہ طفیل کے بارے میں یہ لکھا ہے شارح بخاری نے کہ طفیل ایک آدمی کا نام تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ بغیر اجازت کے دعوت میں گھس جایا کرتا تھا, تو اس کا نام ہی پڑ گیا طفیل. یعنی اب جو آدمی بغیر اجازت کے آتا ہے تو اس کی طرف منسوخ کر کے اس کو طفیل ہی کہتے ہیں, اصل میں طفیل اس سے بنائے. یعنی یہ اس طرح انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ طفیلی لفظ کہاں سے آیا ہے, تھرڈ پرسن کے لیے یہ طفیلی کا لفظ کہاں پہ آیا ہے, تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ قبیلے کا ایک آدمی نام طفیل تھا, اس کی عادت یہ تھی کہ وہ گھس جایا کرتا تھا کھانے میں, اور لوگوں میں اتنا جانا پہچانا ہو گیا تھا کہ لوگ خود پہچان لیتے تھے کہ طفیلی پہنچ گیا. تو اب جو آدمی بغیر اجازت کے جائے تو اس کے ساتھ تشبیہ دے گی کہنے کہ یہ فلاں والا ہے, اس کا نام ہی طفیلی پڑ گیا. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ نکالتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اجازت پر موقوف ہے کھانے کی صحت, جواز اور اس کا عدم جواز. اس سے یہ ہوا کہ اذا کان القوم علی مائدۃ, محمد ابن اسماعیل کہتے ہیں, امام بخاری کا نام محمد ابن اسماعیل ہے, محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ اذا كان القوم على المائدۃ ليس لهم ان ينادلوا من مائدۃ الى مائدۃ اخرى. چند لوگوں کے سامنے ایک دسترخوان سنا گیا اور دوسری جگہ اور چند لوگوں کو بٹھا کے دوسرا دسترخوان سنا گیا. ایسا ہوتا نا 8-8 آدمیوں کی پارٹی بنا دی جاتی ہے بعض مرتبہ, جہاں اندر ایک دسترخوان بچھا دیا گیا ہے, باہر ایک دسترخوان بچھا دیا گیا ہے. اگر ایک دسترخوان پر جو چیزیں رکھی گئی ہیں دوسرے دسترخوان پر کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں تو ایک دسترخوان والوں کو دوسرے دسترخوان والوں سے لے کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ فرمانا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ داعی کی نیت جو ہے نا ان کے ساتھ الگ ہو, ان کے ساتھ الگ ہو. یہ خاص مہمان ہیں, وہ عام مہمان ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کے لیے کوئی خاص ڈش بنائی ہو, ان کے لیے کوئی خاص ڈش بنائی ہو, یہ ہو سکتا ہے. ان کو وہی کھلانا چاہ رہا ہے, ان کو یہی کھلانا چاہ رہا ہے. تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک دسترخوان پر جب ہیں تو جتنی چیزیں وہاں ہیں اس میں سب شریک ہیں, لیکن دوسرے دسترخوان کی چیزوں کو منگوا لینا یہ صحیح نہیں ہے. یہ لکھ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ. اذا کان القوم علی المائدہ لیس لہم ان یناولوا من مائدۃ الی مائدۃ اخرى. جب کچھ لوگ مائدہ پر ہوں تو دوسرے مائدہ سے ان کو کچھ لینے کی اجازت نہیں ہوگی. ولاسی یناولوا بعضهم بعضا فی تلک المائدہ. ہاں جس دسترخوان پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو دے لیں لے لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ پورا کا پورا ان سب وہاں بیٹھنے والوں کے لیے مسموع ہے, اس کی اجازت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے کے لیے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ رہے, ہاتھ دھلائے, کھلائے, ڈالے, اپنی طرف سے پیش کش کرے اور کھانے میں خود بھی شریک رہے, تاکہ میزبان مہمان جو ہے بے تکلف کھاتا رہے میزبان کے شریک ہونے کی وجہ سے. موقع کی بات ہے, کبھی ایسا بھی کیا جا سکتا ہے اور کبھی ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ حالات اور ضرورت کے اعتبار سے کھانا دسترخوان پہ مہمان کے لیے رکھ کے خود اپنے کام میں لگ جائے کہ آپ کھا لیجیے, میں ذرا مشغول ہوں. یہ بھی ثابت ہے حدیث میں, یعنی ایسا بھی واقعہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کو بیان فرما رہے ہیں. یہ قصہ ہے اس سے پہلے کا کہ ایک غلام جو ہے جو کہ خیاط تھا, درزی تھا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور پھر اس نے آپ کی خدمت میں ایک قفا پیش کیا, ایک پیالہ پیش کیا کھانے کا, جس میں کھانا بھی تھا اور اس میں کدو وغیرہ بھی تھا. تو اس قصے میں اس بات کو نقل کر رہے ہیں آخر میں کہ فاقبل الغلام علی عملہ, وہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھ کے اپنے کام میں لگ گیا, کیونکہ وہ غلام تھا, وہ کسی اور کا کام لگتا ہے پر لگا. غلام عام طور پر کسی دوسرے کے کام میں رہتے تھے, جیسے کام کرنے والے ہوتے ہیں, آفس میں کام کرنے والے, دکان میں کام کرنے والے, کوئی کام میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ایسی صورت حال تھی وہاں پر کہ یہ جس آدمی کی نوکری کر رہا تھا اس آدمی کے کام میں وہ اسی سے مشغول تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پیش کیا اور حضرت انس ساتھ میں تھے, ان کو کھانے میں لگا دیا اور خود جو ہے نا وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ موقع کے اعتبار سے اگر ضرورت پڑ جائے تو مہمان سے اجازت لے کے ان کو اطلاع کر کے یہ بھی کیا جا سکتا ہے, آپ کھانا کھا لیں, مجھے ذرا مشغولیت ہے, میں مشغول ہو جاؤں. یعنی اس میں بھی کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے, اگر آدمی کو اس طرح کی حاجت ہے اور ضرورت ہے, میزبان کو اس طرح کی کوئی ضرورت ہے. یہ جو غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی, جس کا قصہ اس سے پہلے بھی بار بار آیا اور اس میں جو ہے کدو کا ذکر بار بار آتا ہے کہ آپ نے کدو کو تناول فرمایا تھا, کدو تھا اس میں, اور اس میں آپ پیالے کے اندر جو ہے نا وہ کدو کے جو قطلے ہوتے ہیں لوکی کے, وہ آپ تلاش فرما رہے تھے تو میں جمع کر کر کے حضور کو دے رہا تھا. اس میں اس سے پہلے کی روایت میں یہ مضمون نہیں آیا, اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ اس کدو کے سالن میں گوشت بھی تھا, اس کی وجہ سے روایت الگ بیان کر رہے ہیں. تو وہ اصل میں دالچا تھا, وہ گوشت اور کدو دونوں کو ملا کے جو پکاتے نا وہ تھا وہ, اور ہمارے پاس اس کو تین سالنوں میں کرتے ہیں, دال بھی ملاتے ہیں پھر اس میں. تو اس کو کہتے ہیں فقربا خبز شعیر ومرقن فیہ دبا ان و قدید. اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس موقع پر پیش کیا تھا, اس میں جو کی روٹی تھی اور شوربہ تھا جس میں گوشت بھی تھا اور کدو بھی تھا. تو معلوم ہوا کہ اس سالن کے اندر گوشت بھی تھا اور کدو بھی تھا, لیکن حضور گوشت کے بجائے کدو کو تتبع فرما رہے تھے. اس میں ایک اضافہ یہ بات میں ایک نئی بات یہ نکلتی ہے, دو باتیں نکلتی ہیں, وہ یہ کہ کدو کے سالن میں اگر گوشت ڈال دیا جائے تو یہ دو سالن نہیں کہلائیں گے, یہ ایک ہی کہلائے گا, اور یہ کوئی اس میں نہیں آتا, تناؤ میں نہیں آتا کہ کئی دو تین چیزوں کو ملا کے سالن بنا لیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کدو بھی تھا وہ اور گوشت کا بھی سالن تھا. یہ نہیں تھا کہ اگر گوشت ہے تو پھر کدو کیوں ڈالا اور کدو ہے تو گوشت کیوں ڈالا, کیونکہ حضور کا زہد مشہور ہے اور آپ کھانے پینے کے معاملے میں بہت ہی کمی فرمائے ہیں تو لوگوں کو اشکال ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں، تو حدیثوں سے یہ مضمون نکلتے ہیں، اس میں یہ مضمون بھی نکل گیا کہ گوشت بھی تھا اور کدو بھی تھا. گوشت کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کی طرف رجحان کو ظاہر فرمایا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15 وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر معدوم 3. اس میں یہ مضمون بھی آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک مرتبہ گوشت کو جمع کرنے سے یعنی سکھانے سے منع فرما دیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو کیا گوشت کا سکھانا منع ہے، خلاف سنت ہے، نہیں کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بات حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ قصہ یہ نہیں ہے، جس سال آپ نے منع فرمایا تھا لوگوں کو گوشت سکھانے سے وہ اس سال کی بات ہے جبکہ لوگوں میں فقر و فاقہ بہت تھا اور قحط سالی پڑی ہوئی تھی، قحط سالی کے زمانے کی بات ہے. آپ چاہتے تھے کہ غنی لوگ فقیروں کو کھلا دیں اور جمع کے نہ رکھیں، ورنہ صورتحال یہ تھی کہ وہ انا لنرفع القراء بعد 15. ہم گوشت کو 15 دن تک کے لیے رکھ لیتے تھے. عائشہ فرماتی ہیں کہ گوشت کو رکھ لینا یا اس کے کباب بنا لینا، اس کو سکھا لینا، اس کو بعد میں استعمال کرنا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد من خبز بر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے کبھی بھی پیٹ بھر گیہوں کی روٹی سالن کے ساتھ میں 3 مسلسل نہیں کھائی پوری زندگی میں. مطلب یہ ہے کہ گیہوں کی بھی روٹی میسر ہو، جو کی نہ ہو، اور سالن بھی ہو اور مسلسل 3 تک کھا رہے ہوں، ایسی نوبت کبھی بھی نہیں آئی. اور اس سے پہلے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ حضرات صحابہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اہل بیت جو ہیں، حضور تو ان کو کھانا دے دیا کرتے تھے 1 کا، آپ اپنی طرف سے خرچے کو برداشت کرنے کا جو مسئلہ تھا بیویوں کے، وہ یہ اتنا اہتمام فرما دیتے کہ سال بھر کا خرچہ دے دیا کرتے تھے، مہینے بھر کا بھی نہیں بلکہ سال بھر کا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے یہ واقف تھی اور ان کی تربیت حضور نے کچھ ایسی فرمائی تھی، دنیا سے بے رغبتی کا حال یہ تھا کہ وہ 1 کا خرچہ 1 میں 70 کر کے بیٹھ جاتے تھے، پہلے دن فارغ ہو جاتے تھے وہ اس سے دے دے. اب 1 تک حضور سے پوچھنے کی اور گنجائش نہیں تھی، حضور سے دے چکے اور ان کا حوصلہ یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم اپنا 1 کا خرچ کر دیے، ہم مانگیں گے نہیں، جو گزرے گی وہ گزار لیں گے، جو حضور کا حال ہوگا وہ ہمارا، جب وہ اپنے لیے نہیں رکھتے تو ہم اپنے لیے کیوں رکھیں. اب جو حضور سے گزرتی تھی وہ ان سے بھی گزرتی تھی، اب وہ کسی سے بولا بھی نہیں جاتا تھا، کسی سے ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، وہ مختلف طریقوں سے پتہ چل جائے تو لوگ فکر کر لیتے تھے، بغیر فکر کیے کہ بغیر پتہ چلے کہ آ گیا تو وہ تو ایسی بات ہوتی تھی کہ اتفاقاً آ گیا نہیں آیا نہیں آیا. اس میں نوبت یہ ہوتی تھی کہ مسلسل کبھی 3 سالن بھی ہو اور گہوں کی روٹی بھی ہو اور پیٹ بھر کھائے ہوں، ایسا کبھی بھی وقت نہیں گزرا. فرما رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے لوگ تھے اور کیسا ان کا مزاج تھا اور کیسی ان کی تربیت تھی. اوپر کی جو روایت ہے اس کو پھر ذکر کر رہے ہیں، وہ کدو کے سالن کی، اس میں ایک مسئلہ نکال رہے ہیں نیا. من ناولا وقدم الى صاحبه على المائدة شيئا، وہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو رغبت سے کھا رہے ہیں تو حضرت انس جو ہے نا وہ کٹورے میں سے کدو کے قطلے جمع کر کے حضور کو دینے شروع کیے اور حضور نے کھانے شروع کیے. اس سے مطلب ایک مسئلہ نکلا، اس سے مسئلے ایسے نکلتے ہیں حدیثوں سے. مسئلہ یہ نکلا کہ ایک دسترخوان پہ جب 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور دائی کوئی اور ہے، تیسرا آدمی ہے، تو دسترخوان کے آپس میں کھانے والے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا نہیں حضور کو، کیونکہ وہ غلام دیتا تو آپ کھاتے ورنہ نہ کھاتے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے تھے، جبکہ انس رضی اللہ عنہ انہوں نے دعوت نہیں کی تھی، یہ خود ہی مدعو تھے، حضور بھی مدعو تھے، مگر حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو تلاش کر کے دے رہے تھے. اس کا مطلب ہوا کہ جب کوئی ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور مہمان کی طرف سے اجازت ہو سب کو، تو پھر وہ دسترخوان کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مناولت کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. دیکھیں ایک دسترخوان سے دوسرے دسترخوان کی چیز کو لینا نہیں دینا، اور ایسے ایک دفعہ خان پر آپس میں کچھ لینا دینا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بغیر دائی کی اجازت کی. دائی نے اجازت تو نہیں دی اور آپ جو ہے نا چن چن کے لیے چلے جا رہے ہیں بوٹیاں, بغیر میں اس کی اجازت ہے. اس حدیث شریف سے یہ مسئلہ نکلا, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ میاں تم اپنا کھاؤ میں اپنا کھا رہا ہوں, تم بھی مدعو ہو, تمہاری بھی دعوت ہے میری بھی دعوت ہے. باب القصاء بالرطب. ابھی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن ثابت عن ابيه عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقصاء. جعفر بن ابي طالب عبد الله بن جعفر بن ابي طالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے کھجور کھیرے کے ساتھ, کھجور کھیرے کے ساتھ میں نے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے. کھجور جو ہے وہ گرم ہوتا ہے طب یونانی کی ترتیب کے اعتبار سے, ان لوگوں کے پاس گرمی سردی وغیرہ کا اعتبار ہے, غذاؤں کے اندر وہ گرمی سردی کا اعتبار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طب یونانی ہی کے طریق پر علاج معالجہ فرماتے تھے, وہی رائج بھی تھا اس زمانے میں. اور اس میں آپ کھجور کو تربوز کے ساتھ میں کھائے ہیں اور کھجور کو آپ کھیرے کے ساتھ میں کھائے ہیں, اور تربوز کے بارے میں آپ نے ایک جگہ فرمایا بھی ہے کہ اس کی گرمی کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی مار دیتی ہے, تربوز کی سردی کو کھجور کی گرمی مار دیتی ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی کہ کھیرے کے اندر ٹھنڈا پن ہوتا ہے اور کھجور میں گرم پنا ہوتا ہے, اور آپ دونوں کو ملا کر تناول فرما دیتے ہیں تاکہ اعتدال آ جائے, کیونکہ پیٹ میں اگر سردی ہو جائے گی تو بھی کھانے پر اثر پڑتا ہے, ہاضمے پر اثر پڑتا ہے, پیٹ میں اگر گرمی بڑھ جائے گی معدے میں تفخیر ہو جائے گی تو بھی کھانے پر اثر پڑتا ہے. اور آپ طب کی بہت رعایت کرتے تھے, یعنی اصول صحت کی بہت رعایت فرمایا کرتے تھے کھانے پینے میں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو استعمال فرمایا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کی ایک عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ ایسی مناسب چیز اگر میسر ہو جائے تو آپ دونوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے. علماء نے فرمایا کہ رطب جو ہے وہ تازہ کھجور کو کہتے ہیں, ایک ہوتے ہیں خشک کھجور سوکھے ہوئے اس کو تمر کہتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں تازہ کھجور جن کو رطب کہا جاتا ہے. اس سے جو ہے وہ آدمی کا جسم بھاری بھی ہوتا ہے اور صحت جلدی پکڑ لیتا ہے آدمی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بہت دبلی پتلی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کر رہے تھے میرے والدین حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی اہلیہ, تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب یہ بالکل اس کا یعنی بہت دبلی پتلی ہے, لگتی نہیں کہ اس کا جسم بڑا ہوا ہے, تو اور اس کی رخصتی بھی قریب آ رہی ہے, کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میری امی نے رطب اور قصہ دونوں مجھے کھلائے, یعنی تازہ کھجور اور کھیرے دو ملا کر مجھے کھلائے, تو بہت جلدی میرا جسم بھر گیا اور میں موٹی تازی نظر آنے لگی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بدن کے لیے جسم کے لیے اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید بن عباس الجریری عن ابی عثمان قال تبیت ابا حریرہ رضی اللہ عنہ سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا, وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس اربع تمر وحشفة ثم رأيت الحشفة هي اشدهن لضرسي. حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سات دن تک مہمان بنایا اپنے پاس, یعنی حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے اور ہمارے پاس قیام کیجئے, تو ابو ہریرہ گئے اور سات دن کی مہمانی انہوں نے میزبانی انہوں نے مہمانی قبول فرما لی کہ ٹھیک ہے میں سات دن تمہارے پاس مہمان رہوں گا, سات دن رہے. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تھے اور حضرت ابو ہریرہ کی بیوی تھی اور حضرت ابو ہریرہ کا خادم تھا ساتھ میں, یہ تین جو ہے نا میرے پاس اس وقت مہمان میں ساتھ تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی بہت بعد میں ہوئی, صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی عرصے کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ کی شادی. حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ یہ تینوں حضرات کا معمول میرے گھر میں یہ تھا کہ رات کو تین حصوں میں بانٹتے تھے اور ایک ایک حصے میں ایک ایک آدمی عبادت کرتا تھا. ایک نئی چیز لے کے آئے ابو ہریرہ اور ان کی بیوی اور خادم. حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا عبادت سے خالی نہیں رکھتے تھے گھر کو, تو ایک ثلث جو ہے نا خود عبادت کرتے تھے, پھر اس کے بعد وہ خود آرام کرتے, پھر ان کی بیوی عبادت کرتی تھی, پھر وہ ایک ثلث عبادت کرتی تھی تو پھر ان کا خادم عبادت کرتا تھا. پوری رات کو ایسا وقت نہیں گزارتے تھے کہ تینوں کی تینوں سو رہے ہیں، بلکہ یعتقبون، وہ باری باری مقرر کیے ہوئے تھے تین سے تین حصوں میں رات کی، کہ پوری رات عبادت رہتی تھی جہاں پر ان کو قیام کیا ہوا رکھایا ہوا تھا. ایسا معمول انہوں نے اپنے گھر کا بنایا ہوا تھا، تو جو آدمی حضر میں معمول رکھتا ہے وہ سفر میں بھی اپنا بنا لیا کرتا ہے. مثل لہذا سمجھ یوقیز وادہ، ایک آدمی نماز پڑھتا رہتا تھا، پھر جب اس کے آرام کرنے کا وقت ہوتا تھا تو وہ دوسرے کو بیدار کر دیتا تھا، اور اس میں سب برابر تھے، عورت بھی مرد بھی خادم بھی، مالک بھی مملوک بھی، اور میاں بھی اور بیوی بھی تینوں. یہ نہیں کہ بھائی حضرت سو رہے ہیں سونے تو ہم لوگ پڑھ لیتے رہیں گے، یہ نہیں کہ میں تو سوچ رہا ہوں گا تم پڑھتے رہو، یعنی خادم کو لگا دیا تو خادم تو خدمت کرنے والا ہے تم عبادت کرو، ایسا نہیں تھا، سب تینوں برابر برابر تھے. اس اثنا میں حضرت ابو ہریرہ سے جو باتیں سنا ہوں اس میں ایک بات یہ بھی سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان کھجور بانٹے کھانے کے لیے، اور کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ، تو مجھ کو 7 کھجور دیے تھے، جس میں سے ایک کا حال یہ تھا کہ وہ ایک دم سوکھا ہو گیا تھا اور مجھے چبانے نہیں آ رہا تھا. یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھی ساتھ، یعنی وہ ساتواں جو آیا تھا وہ کوئی بہت بہترین قسم کا بڑا بڑھیا والا کھجور نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا تھا کہ اشدہن لیدرسی، میرے دال کو بڑا سخت تھا وہ، کہ دال سے میں اس کو چبانا چاہتا تھا وہ سوکھ کے سوکھ گیا تھا، وہ چپتا چپتا نہیں تھا. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ مجھے بہت پسند تھا، تو یہ بہت دیر تک چلاؤ، مجھے وہی کھانا تھا، وہی سب کچھ تھا، وہی کھانا ہے، وہی سالن ہے، وہی روٹی ہے، وہی بوٹی ہے، بس 7 کھجور آپ نے دے دیے، بس کھا لو، کھا کے پانی پی لو، کچھ تک تھا. تو ایسا بھی وقت گزرا صحابہ پر کہ یا تو کھانا ہی نہیں تھا، اور اگر کھانا تھا تو 6-7 کھجور مل گئے تو بس اس کو کھانے ہی کے معنی میں لیتے تھے یہ لوگ، یہ کھانا تو مل گیا اور کیا. دوسری روایت میں 5 کھجوروں کا بیان ہے، اس میں 7 کھجوروں کا بیان ہے، یہ بتا رہے ہیں. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية حدثتني أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسبابين التمر والماء. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس حال میں کہ ہم نے پیٹ بھر لیا تھا 2 کالی چیزوں سے، یعنی کھجور سے اور پانی سے. یعنی جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت حالانکہ ہجرت کے 10 سال کے بعد میں، خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد میں، مال غنیمت چلنا شروع ہو جانے کے بعد میں، اسلامی مملکت کی قائم ہو جانے کے بعد کا قصہ ہے، جب حضور کی وفات کا موقع ہے. یہ نہیں ہے کہ مکے میں تو حضور نے بہت پریشانی اٹھائی اور مدینے میں جا کے عائش کیا اور مزے میں رہے، ایسا نہیں ہوا ہے. آخر وقت تک حضور کا ایک ہی انداز تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا ہے اس وقت ہم لوگ سیراب ہو چکے تھے، دو باتوں سے، 2 کالی چیزوں سے، اور 2 کالی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ کھجور کھا کے ہم نے پانی پیے تھے اس دن، اور کچھ گھر میں نہیں تھا سوائے اس کے. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي ربيعه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينه يهودي وكان يسلفني في تمري الى الجزاز وكانت لجابر الارض التي بطريق رومه فجلست فخلا عاما فجاءني اليهودي عند الجزاز ولم اجز منها شيئا فجعلت استنظره الى قابل فيأبى فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوا في نخله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول ابا القاسم لا انظره فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فابى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته قال فأفرش لي فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودية فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جز واقضي فوقف في الجزاز فجززت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته وقال اشهد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن ربیعہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان فرما رہے ہیں. جابر فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک یہودی تھا اور وہ کھجور مجھے پہلے دے دیا کرتا تھا میرے کھجور آنے تک کے ٹائم کے لیے، میرے باپ کے کھجور آنے تک کے لیے، اس سے پہلے میں اس سے سودا کر لیا کرتا تھا، مال اس سے پہلے لے لیا کرتا تھا، مال لے لیتا تھا میں اس سے، میں کہوں گا کہ میرے باپ سے جب کھجور آئیں گے تو میں تجھے اس سے نمٹا دوں گا، یہ میرا اس کے ساتھ میں معاملہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی روما کے تاریخ میں، روما جگہ کا نام ہے، روما کے راستے پہ ان کی زمین تھی. فجلست، وہ زمین بیٹھ گئی. زمین بیٹھ گئی کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کچھ اگئی نہیں اس میں، اور انہوں نے پہلے وصول کر لیا تھا یہودی سے، اب اس امید پر کہ آپ کھجور آئیں گے تو دے دوں گا، وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ. فخلا آمن، وہ سال جو ہے نا ویسے نکل گیا، کچھ دیا ہی نہیں اس کا، باقی کا باقی رہ گیا. یہودی میرے پاس پہنچ گیا، وہ تو یہودی جو آج کا ہے وہ پرسوں کا تھا، وہ ایک ہی مزاج ہے ان کا، دینا اور کھانا، سود تو دیتے رہتے جمع کر کے کھاتے رہتے. اور یہاں تک یہاں پر سود کا معاملہ نہیں رہا تھا. سزا آنے لیا، ہو سکتا ہے اس وقت تک سود حرام نہیں ہوا تو تھا بھی ہوں گا، کچھ عجب نہیں، کیونکہ جب تک حرام نہیں ہوا تھا جب تک تو یہودی کھاتے رہے مسلمانوں سے. سزا آنے یہودی انڈل جزاز، اب دوسرا سال جو آیا تو وہ پھل توڑنے کا، جو جزاز کہتے ہیں پھل توڑنے کے وقت کو، یعنی جمع ہوتا ہے پھل جمع ہونے کے وقت، اس وقت وہ پہنچ گیا. ولم اجز منہا سے، اور میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں توڑا تھا ابھی. تو مسئلہ یہ تھا کہ پہلے سال کا بھی اس کو دینا تھا، اور پہلے سال جو زمین خراب ہو گئی تھی اس میں جو خسارہ ہو گیا تھا اس سے نمٹنا تھا، اور مجھے اپنا خرچہ نکالنا تھا، اور یہودی کو بھی قرضہ ادا کرنا تھا. اب یہ جو دوسرے سال میں غلہ ہوا، پھل لگا تھا باغ کو، وہ اتنا تھوڑا تھا کہ وہ تینوں میں سے کسی ایک کو بھی توڑ کرنا مشکل تھا. میں اور یہ پہنچ گیا، میں نے ابھی توڑا نہیں تھا. خجال تو استنظر ہوں، میں اس سے مہلت مانگ رہا تھا، الا قابل اگلے سال کے لیے، کہ میں آپ کے جو پیسے ہیں وہ اگلے سال دے دوں گا، آپ کا جو معاملہ ہے، کیونکہ گزشتہ سال خود مجھے نہیں ہوئے کچھ بھی، تو میرا تو ویسے ہی جو ہے نا پورا کاروبار ٹھپ ہوا ہوا ہے، ایک سال سے میں خود ہی بیٹھا ہوا ہوں. جب اس پر وہ بکری ہوتی تھی تو سال چلتا تھا، تو گزشتہ سال تو پورا قرضے ورضے میں نکلا ہوں، اب یہ آ گیا اس کا قرض، وہ پہنچ گیا. اور انہوں نے اس سے کہا کہ اگلے سال میں تیرا جو کچھ بھی معاہدہ ہے وہ پورا کر دوں گا، معاملہ مجھے اس سال تو موقع دے دے. فیا ابا، وہ انکار کر رہا تھا. فاخبر اخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو جابر کے لیے اس یہودی سے مہلت مانگتے ہیں کہ بھائی اس کو دے دو مہلت، اس کا کاروبار بیچارے کا بیٹھا ہوا ہے. فجاؤنی فی نفسی، اب یہ آ گیا اس کا خرچ، وہ پہنچ گیا. اور انہوں نے اسے کہا کہ اگلے سال میں تیرا جو کچھ بھی معاہدہ ہے وہ پورا کر دوں گا، معاملہ مجھے اس سال تو موقع دے دے. فیا ابا، وہ انکار کر رہا تھا. فاخبر بذلک، اخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو جابر کے لیے اس یہودی سے مہلت مانگتے ہیں کہ بھائی اس کو دے دو مہلت، اس کا کاروبار بیچارے کا بیٹھا ہوا ہے. فجاؤنی فی نخلی، جابر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میرے پاس آئے میرے کھجور کے باغ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خبر گیری رکھتے تھے اور تعاون اس طرح فرمایا کرتے تھے. فجعل النبی یکلم الیہودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے بات کرنے لگے، اس کو سمجھانے لگے، کاروباری معاملہ ہے، کاروبار میں ایسا ہوتا ہے، اس کو مہلت دو. فیقول ابو القاسم لا انظر، کہنے لگا ابو القاسم ہرگز مہلت نہیں دوں گا میں اس کو. حضور سمجھا رہے وہ منع کر رہا ہے، حضور سمجھا رہے وہ منع کر رہا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نہیں مان رہا ہے تو قامہ اٹھ گئے آپ، ثقافت النخل، اور جابر کے کھجور کے باغ میں چکر لگائے آپ. پھر اس کے بعد آئے اس کے پاس، فکلمہ، اس سے بات کی. فابا، پھر اس نے انکار کیا. میں کھڑا ہوا، میں تھوڑے سے کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توڑ کے لایا کھانے کے لیے، کیونکہ آپ بہت دیر سے تھے یہاں پر. فوضعته بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکل، میں نے حضور کے سامنے اس کو رکھا، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جابر، وہ تمہاری جھوپڑی کہاں ہے؟ باغ میں ایک جھوپڑی ہوتی ہے لوگوں کے رہنے کی، جس میں آرام کرتے ہیں، سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، کھانا پانی کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اب آرش کہاں ہے تمہارا؟ یعنی باغ کے اندر تمہارے رہائش کی جگہ کون سی ہے؟ میں نے بتایا کہ حضور وہاں پر. حضور نے فرمایا کہ وہاں میرے لیے مسلح بچھا دے، ابھی نماز پڑھتا ہوں، ابھی اسی یہودی کا کام کرتا ہوں. افرش لی تھی میرے لیے کچھ بچھا دو اس میں. ففرشت ہوں میں نے وہاں بچھا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, فراقدہ اور آپ وہاں پر تھوڑی دیر آرام فرمائے, دھوپ کا زمانہ تھا ہوگا. ثم استيقظ پھر آپ وہاں بیدار ہوئے, فجئته بقبضة اخرى پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور تھوڑے سے کھجور پیش کیا, فاکل آپ اس میں سے پھر تھوڑا سا تناول فرمائے. ثم قام پھر آپ کھڑے ہوئے, فکلم اليهودی پھر تیسری مرتبہ یہودی سے بات کیا گیا, پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی معاملے کی بات ہے, فابا اس کو نہیں دینا تھا, اس نے انکار کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں آئے اور اس کے بعد میں حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر اس کا پھل توڑو اور اس کا قرضہ ادا کر دو جس وقت میں. فوقف فی الجداد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو توڑنے کا جو غلہ وہ جو جمع ہو رہا تھا نا کیا بولتے اس کو سبرہ ڈھیر وہاں آپ کھڑے ہو گئے تھے, کہتے ہیں کہ فجزلت منہا ما قویتہ جو کچھ اس کا قرضہ تھا وہ میں نے پورا ادا کر دیا اور میرے پاس پورا بچ گیا. چلو قصہ ختم ہو گیا. یعنی مطلب یہ تھا کہ جو گزشتہ سال ان کا خرچہ ہو گیا تھا وہ نکالنا تھا, یہودی کا نکالنا تھا, اپنا اگلا کاروبار کرنا تھا, وہ اس اور وہ جو زمین چونکہ وہ قحط سے متاثر ہو گئی تھی تو اس میں پھل تھوڑا ہی آیا ہوا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ بس جو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ کا صرف یہ فرمانا کہ تم بس پورا کر دو اس کے قرضے کو اور جو پھل ہوتے ہیں وہ توڑ لو. تو خرج تو حتیٰ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرت ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور میں نے آپ کو اس کی بشارت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برکت سے یہ کام تینوں ہو گئے, یعنی یہ ہے کہ وہ ادا بھی ہو گیا پھر بچ بھی گیا اور پھر یہ ہے کہ جو میری تلافی ہونی تھی نقصان کی وہ بھی ہو گئی. فقال اشہد انی رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت جابر نے نہیں کہا اشہد انی, حضور نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ پاک نے میرے ساتھ مدد فرمائی ہے. اب یہ ہے کہ وہ یہودی کو بولتا ہوں مانتے ہیں وہ مانتے ہیں, تو میں نے بھی اللہ سے کہہ دیا, اللہ نے یوں نمٹا دیا, اب وہ خاک ملا ہوگا اس کو, سب دیکھنے میں ملا. بس بعض بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ جب یہودی نہیں مانتے تھے تو وہ اتنے سے سونے کو تولا تو وہ 40 اوقیہ کے برابر ہوگا, کہنے کے دے دو اس کو, اب دیکھنے میں وہ اتنا ہی ہے, اب تول میں انکار تو کر نہیں سکتے, موجود آتا حضور کا. سلمان فارسی کے ساتھ یہی ہوا, سلمان فارسی سے جو معاہدہ اس نے طے کیا تھا کہ بھائی 300 درخت کھجور کے لگاؤ ان کے اوپر پھل آ جانا اور 40 اوقیہ سونا دینا, اب حضرت کہنے لگے سلمان فارسی کی میں تو عمر بھر بھی نہیں دے سکتا تھا, اب اس کی غلامی سے چھٹنا مشکل ہے. حضور کی خدمت میں عرض کیا, ایک جگہ سے سونا آیا حضور کی خدمت میں, حضور نے فرمایا کہ اس کو توڑ اور یہودی کے لیے وہ توڑ دے, وہ جو تولا تو وہ 40 اوقیہ پورا, مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے کے اعتبار سے 10واں حصہ بھی نہیں دکھ رہا اس کا, مگر تولنے کے اعتبار سے انکار نہیں کر سکتے, برابر ہے وہ اس کو لے لے کے جان چھڑا لیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اجوا کھجور کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے, فرماتے ہیں حدثنا جمعۃ بن عبداللہ قال حدثنا مروان قال اخبرنا حاسم بن حاشم قال اخبرنا عامر بن سعد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصبح کل یوم سبع تمرات اجوۃ لم یضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوروں کی بہت سی قسمیں ہیں, اس میں سے ایک کھجور کا نام اجوا ہے کیونکہ اس کی فضیلت ہے اور بخاری شریف میں آئی ہے, تو اس وجہ سے اجوا کھجور کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے, سب 10-10 ریال میں کلو ملتے ہیں, تو یہ 80 ریال میں 90 ریال میں کلو 100 ریال میں کلو ملتی ہیں, اور یہ حضور کی فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی, ورنہ اجوا جو ہے نا وہ اور دوسرے کھجوروں کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی صبح میں ہر دن 7 اجوا کھجور کھائے گا, جو آدمی ہر دن صبح میں 7 اجوا کھجور کھائے گا اس دن اس کو کوئی زہر اور کوئی جادو اثر نہیں کرے گا, کوئی زہر اور کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا جو آدمی 7 اجوا کھجور صبح میں کھا لے گا, یہ آپ نے فرمایا. اور روایتوں میں کوئی دوسری تفصیلات بھی اس میں ہیں, علماء جو ہے اس پر تجربہ کیے پھر حکما بھی کہ بھائی حضور نے اس میں زہر کو اور سم کو خاص طور پر یعنی زہر وغیرہ کا بھی آپ نے اس میں علاج بتایا ہے, تریاق بتایا ہے اس کو, تو تجربے سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ کئی بیماریوں کے لیے مفید ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر روزانہ 7 کھجور 21 دن تک مسلسل کھلائے جائیں تو جنون کو بھی فائدہ ہوتا ہے, پاگل پن کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اس میں ایک قسم کا پاگل پنا ہے جس کو سائیکٹرسٹ کے پاس میں لے جا کے علاج وغیرہ کرانا پڑ رہا ہے, اگر 21 دن تک اس پر اجوا کھجور کھلائے جائیں تو اس سے اس کے افاقے کی امید ہے. باب ما یکرہ من الصوم والبقول لہسن اور پیاز وغیرہ کے بارے میں آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، کچے کھانا اور کچے کھانے کے بعد میں اسی حالت میں مسجد میں آنا، اس کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال قیل لانس ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الصوم، کیا سنا ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ من اکلا فلا، آپ نے فقالا من اکلا فلا یقربن مسجدنا، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس کو کھایا ہو تو پھر وہ مسجد میں نہ آئے، یعنی جب تک کہ اس کے منہ کی بو صاف نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نہ آئے، کیونکہ اس میں کراہیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ناگواری ہوتی ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر بو پائی جاتی ہو، جسے دوسروں کو اذیت ہوتی ہو، اس کو استعمال کرنے کے بعد میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے جب تک اس کا ازالہ نہ ہو. اور چونکہ عام طور پر لہسن اور پیاز وغیرہ عرب میں کچے بھی کھا جانے کی عادت ہے بغیر کسی چیز کو ملائے کے، تو بغیر کسی چیز کے ملائے کے کھائیں گے تو منہ میں بو ہوگی اس کی، اس لیے آپ نے منع فرمایا. ورنہ اگر ان کو پکا لیا جائے اور پکانے سے اس کی بو چلی جائے تو پھر اس کو کھا کے مسجد میں آنے کی کوئی قباحت نہیں ہے. یا کچا کھایا جائے لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں کھائی جائیں جس کی وجہ سے منہ میں بو باقی نہ رہے، تو بھی مسجد میں جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یا بغیر کسی چیز کے کچا کھایا جائے اور پھر اس کے بعد میں مسواک وغیرہ کر لی جائے اور منہ صاف کر لیا جائے تو پھر مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں. اور اس حدیث شریف سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ کچا لہسن اور کچی پیاز وغیرہ کھا کے نہیں جانا چاہیے، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جس میں بو ہو اس سے بچنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء مسجد میں پینٹ وغیرہ کرنے کو بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے کافی دن تک اس کی بو رہتی ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد اگر سے چلی جاتی ہے مگر اتنی بو کو بھی ممانعات میں شامل کیا جائے گا کہ اتنی دیر تک اس میں اگر ایسا کوئی پینٹ ہو یا ایسے کوئی چنا وغیرہ ہو جس کے اندر بو نہ ہو تو پھر اس کی اجازت دی جائے گی، یا اگر مسجد میں اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کی بو کو دور کیا جائے. تیسری بات اس میں سے یہ نکلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجتماعی معاملے میں لوگوں کو اذیت دینے سے بچنے کا اہتمام فرماتے تھے اور اس کی تعلیم فرماتے تھے. ایک آدمی کی حرکت سے یا ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پسینے میں بو بہت ہوتی ہو تو اس کے لیے جماعت کی نماز نہیں، تنہا پڑھو. کسی آدمی میں منہ کی بو کی شکایت ہے، بعض مرتبہ بیماریاں ہوتی ہیں اور منہ سے بو آتی ہے باوجود دھونے کے اور جانے والا برش استعمال کرنے کے، پیس استعمال کرنے کے، پھر بھی منہ سے بو آتی ہے، ایسے آدمی کے اوپر بھی نماز جماعت کی نماز نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھو اپنی. ایسے یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کا مریض ہے کہ اس کو دیکھنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مبروس ہے، برف کی بیماری والا ہے، جگام کی بیماری والا ہے، یا یہ کہ کچھ اس قسم کا اس کے جسم کے ساتھ میں معاملہ ہے کہ لوگ دیکھ کے کھلراتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ناگوار ہوتا ہے، ایسے آدمیوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا جاتا ہے. بھائی تم جماعت سے نماز مت پڑھو، تم اپنا گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، کہ دوسرا بازو کھڑے ہونے کو آدمی رکتا ہے اور اس کو کراہیت ہوتی ہے. اور یہ بات عام ہے، مسجد کو صرف نماز کے لیے، مسجد کے لیے بلکہ نہیں ہے، یہ ایک عام اصول ہے اسلام کا، بلکہ پوری معاشرت کی بنیاد اس پر ہے، اسلامی معاشرت کی، کہ کوئی ایسا کام اور کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. اس کا اہتمام ہونا چاہیے بات میں، کام میں، طور طریق میں، رکھ رکھاؤ میں، رنگ بنگ میں، ان سب چیزوں کے اندر آدمی کو اس کا اہتمام ہو کہ نہ چھوٹوں سے بڑوں کو ہو، نہ بڑوں سے چھوٹوں کو ہو، نہ میاں سے بیوی کو ہو، نہ بیوی سے میاں کو ہو، نہ دوست کو دوست سے ہو، نہ پاس بیٹھنے والوں کو ہو، نہ ملنے جلنے والوں کو ہو. ہر آدمی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میری اس بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. ایسی ہر چیز سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. چنانچہ ابتدا اسلام میں جمعہ کے دن غسل کرنا واجب تھا، بعد میں یہ وجوب ثابت ہو گیا. حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور تو تاکید فرماتے تھے جمعہ کے دن غسل کرنے کی، تو کیا وہ ضروری ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں اس کی تفصیل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ابتدا اسلام میں غربت بہت زیادہ تھی اور لوگ جو ہے نا محنت مزدوری کرنے والے زیادہ تھے، طبقہ محنت مزدوری والا طبقہ ہی ابتدا میں اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ تھا. اور اس زمانے میں غربت کی وجہ سے اون کے کپڑے لوگ زیادہ پہننے کے عادی تھے، اون خود بن لیا جاتا تھا، خود ہی پہن لیا جاتا تھا، تو اون کے کپڑے پہننے کی عادت تھی، محنت مزدوری کرتے تھے، پانی کی قلت تھی عرب میں، غسل وغیرہ جو ہے نا آسانی سے کیا نہیں جاتا تھا. تو آپ نے کیونکہ ایک دوسرے کی بو سے، پسینے کی بو سے اور اون کے اندر بو بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو ایک دوسرے کی بو سے چونکہ دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اس وجہ سے آپ نے جمعہ میں غسل کو واجب قرار دے دیا تھا. اور جب اللہ نے فتوحات عطا فرما دی اور مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ وسائل بھی بڑھ گئے اور اللہ پاک نے ان کو اچھے کپڑے بھی میسر فرمائے اور کھانے پینے میں بھی وسعت ہو گئی, تو جب کھانے میں ہو گئی تو پانی کا اہتمام بھی ہونا شروع ہو گیا, دودھ دودھ اسے لانا خریدنا یہ سب چیزیں, تو پھر اس کا وجوب جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور سنیت اس کے بات رہے کہ جمعہ کے لیے غسل کرنا مسنون رہ گیا, ورنہ ابتدا اسلام میں وہ چیز فرض تھی. اس سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ آپ نے جو معاشرت کے جو قاعدے دیے ہیں, احکام دیے ہیں, اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے, اور یہ ذمہ داری آدمی کی ہے کہ وہ اس کی فکر کرے. علماء نے فرمایا کہ جب آدمی فکر کرتا ہے تو تکلیف یا تو پہنچتی نہیں, اور اگر پہنچتی ہے تو تھوڑی پہنچتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی اہتمام کرنے والا ہے تو اگر اسے تکلیف پہنچ بھی گئی تو برا نہیں مانتا ہو. یہ غیر اختیاری طور پر جو حادثات ہوتے رہتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور اگر کوئی آدمی اہتمام نہ کرتا ہو تو اس سے تکلیف بہت زیادہ پہنچتی ہے, جو پہنچتی ہے بہت مرتبہ پہنچتی ہے, بہت زیادہ پہنچتی ہے, اور جس کو پہنچتی ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو, کیونکہ معلوم ہے کہ یہ آدمی خود فکر کرنے والا نہیں ہے. جو فکر نہیں کرتا تو حادثے بہت ہوتے ہیں, پھر اسے بار بار ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہ چھوٹی بڑی ہر قسم کی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو بڑی سے بڑی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہے کہ یہ آدمی ایسے ہی سست قسم کا ہے تو اسے بڑی اذیت ہوتی ہے, اور اذیت مسلم جو ہے نا وہ حرام ہے. تو آدمی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری وجہ سے میں گناہ کر رہا ہوں. وہ اپنی جگہ پر نیک ہے, نیکی کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, وظیفہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنے طور پر اس سے دوسروں کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کا دھیان نہیں دیتا, اور اس حرام میں وہ مبتلا ہو رہا ہے, کیونکہ اذیت مسلم حرام ہے. یہ ایک عام اصول ہے, اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ان جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ زعم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من اكل صوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا. دوسری روایت ہے, جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی لہسن کھائے یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے الگ رہے یا ہماری مسجدوں سے الگ رہے, یعنی مسجد میں اس حالت میں نہ آئے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. باب القباث وهو ورق العراق. جب کھانے کا بیان ہی آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات گزرے ہیں صحابہ پر, وہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کو کبھی کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں تھی, خاص طور پر شعبہ ابی طالب کے دور میں, جہاں پہ شعبہ ابی طالب میں وہ لوگ محصور تھے. اس زمانے میں تو ان کو درخت کی چھال, درختوں کے پتے, کھجور کی چھال, کھجور کی پھلیاں, یہ کھجور کہہ رہا ہوں, ببول کی چھال اور ببول کی پھلیاں کھا کے ان کو وقت گزارنا پڑا. تو کباب جو ہے یہ ببول کے پتوں کو کہتے ہیں, بات کہتے ہیں ببول کی پھلیوں کو کہتے ہیں. روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمہ قال اخبرنی جابر بن عبداللہ قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمرض البحران نجم القباثہ قال علیکم بالاسود منه فانه ایطب فقیل اکنت ترعى الغنم قال نعم وهل من نبی الا رعاها. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مر البحران پر, مرو دہران جگہ کا نام ہے, وہاں پر ہم لوگ کباس چن رہے تھے, یعنی ببول کے درخت کی جو پھلیاں ہیں وہ چن رہے تھے یا اس کے پتے توڑ رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ جو اس میں کالے ہیں وہ توڑو, اس لیے کہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کو کیسا معلوم کہ اچھے ہوتے ہیں, اور یہ تو عام طور پر بکریوں کو کھلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, کیا آپ نے بھی کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ یہ حضور سے پوچھا گیا. حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بکریاں چراتے تھے. ابو طالب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت میں پرورش میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو والد پہلے سے ہی گزر چکے تھے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے, ابو طالب کی پرورش میں ہی آپ تھے. تو ابو طالب کے گھرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں اور اونٹ چراتے تھے, اور اس کی جو مزدوری آتی تھی اس مزدوری سے اپنا خرچہ اور ابو طالب کے گھرانے کا خرچہ نکالتے تھے. دنیا سمجھتی ہے کہ ابو طالب حضور کو پالتے تھے, ورنہ حضور ہی جو ہے نا بچپن سے بکریاں چرا کے اپنا اور ابو طالب کے گھر کا خرچہ نکالتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں. پھر فرمایا کہ وہل من نبی الا رعاها, کوئی نبی نہیں ہے مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ رہی تمام پیغمبروں کے ساتھ میں کہ ان سے بکریاں چروائی ہیں, اور اس کی تفصیلات میں بہت باتیں کہی گئی ہیں جس میں سے ایک دو باتیں خلاصے کیے ہیں. ہوتی ہے دوسرا تحمل پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ اونٹ چرانے والوں میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ تکبر پیدا ہوتا ہے, دوسرے کینہ پروری پیدا ہوتی ہے, درستی پیدا ہوتی ہے طبیعت کے اندر. جانوروں میں جو خصوصیات ہیں ان کے ساتھ رہنے میں انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں, تو کھانے میں کیسے منتقل نہیں ہوتے، وہ بدر سے اولا منتقل ہوں گے. اور انسانوں میں منتقل جانور، حضور نے فرمایا کہ گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، بکریوں والوں میں توازو ہے، توازو ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ عاجزی اور توازو فروتنی پیدا ہونے کے لیے، یا یہ کہ اس سے یا مخلوق کے ساتھ ان کے سابقہ ان کو پیش آنا تھا، اس کو گویا ریہرسل کرانے، اس کا عملی تجربہ کرانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے ساتھ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو بچپن میں بکریاں وغیرہ چلانے پہ لگایا. نبوت کے بعد نہیں ہوتا تھا یہ، نبی بنائے جانے کے بعد میں شاید ہی کوئی پیغمبر ہیں جو کام کرتے تھے، اللہ ماشاء اللہ ہی ہیں. جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وزراء بناتے تھے، اور جیسے بعض اور دوسرے پیغمبروں کے بارے میں کوئی کوئی چیز آتی ہے، مگر عموماً یہ بات ہے کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی باسط کے بعد یہ کام کرتے ہوں، تبلیغ کرنے کے کا حکم دیے جانے کے بعد یہ کام کرتے ہوں. ورنہ یہ بات عام طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی جو عام طور پر پیشہ وغیرہ اختیار کرتے ہیں تجارت وغیرہ کا، وہ باسط سے پہلے، یعنی وحی آنا شروع ہونے سے پہلے، تبلیغ کا حکم دیے جانے سے پہلے کرتے تھے، اس کے بعد میں نہیں. چنانچہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آپ پر باسط، یعنی وحی آنے کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے کے سارے کام ہیں. ملک شام آپ تجارت کا قافلہ لے کے گئے، وہاں آپ نے تجارت بھی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال سے، اور بکریاں بھی آپ نے چرائی ہیں. اور یہ ہے کہ بکریاں چرانے کا یہ کام تمام انبیاء کو لگایا گیا ہے. ایک تو علماء نے فرمایا کہ اس سے خاص توازو سے اس کا تعلق ہے، اور نبیوں کو اس کا تجربہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ان کو مخلوق میں کام کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے اس کا تحمل سے بہت تعلق ہے. عملی تجربہ ایک ہوتا ہے وصف جو اندر ہوتا ہے بالقوا، اور ایک ہوتا ہے بالفعل اس کا تجربہ کرانا. تو بکریوں کے اندر ایک عجیب بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتی، اور کمزور بہت ہوتی ہے، اور مزاج میں اس کے یکسوئی نہیں ہوتی، انتشار ہوتا ہے. عام طور پر انسانوں کا بھی حال یہی ہوتا ہے سب میں، مطلب یہ کہ ادھر منہ مار دیا، ادھر منہ مار دیا، ادھر منہ مار دیا، ادھر چلی، ادھر درخت نظر آ گیا، ادھر بھاگی. اب اس کو اس سے بحث نہیں رہتی بکری کو کہ میرے سارے بہن بھائی کدھر ہیں، اچھا اب اور اپنے پاس کچھ ہے نہیں جان کے مصیبت آ جائے تو ڈیفینس کر سکیں، دفاع کر سکیں. وہاں بھیڑیا ہے، شیر ہے، کتا ہے، کوئی پکڑ لے اس کو کھا لے، کچھ اس کو فکر نہیں رہتی، ادھر چلے جاتی ہے اور اپنے کام میں ایسا دھن میں لگی رہتی ہے کہ دوسری بکریاں کدھر چلے گی کیا ہے. اب اس کو درخت کا پتے نظر آ گئے، وہ اپنے ٹانگ اٹھا کے لگے گی اس کے اوپر، پکڑ لیا درخت کو اور لگے گی پتے کھانے پہ. اس کی جان پہ آ جائے تو آخری وقت تک اس کو پتا نہیں چلتا، کیونکہ بھیڑیا وغیرہ اس کو حملہ کر دے تو اس کو کچھ دفاع اپنا بچاؤ کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس میں. تو ہوتا یہ ہے کہ بکری چرانے والے کو ہر وقت پوری بکریوں پر ہم وقت نظر رکھنی پڑتی ہے، اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ان کو جمع کرنے میں بہت پتا مارنا پڑتا ہے. تو ممکن ہے پتا مارنے کی جو عملی ایکسرسائز ہے اس کا سابقہ کرانا ہوتا ہو، یا اور کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں اللہ پاک کو معلوم ہے. یہ ہے کہ تمام نبیوں سے اللہ پاک نے یہ کام لیا ہے، چنانچہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا ہے. یہاں امام بخاری اس ضمن میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تجربہ سابقہ تھا، جو صحابہ کرام اپنی بکریوں کے لیے بھی استعمال کرتے رہے، اور ایک موقع پر خود اپنی ذات کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے رہے. عطیمہ کے بیان میں انہوں نے اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ یہ صحابہ کے عطیمہ کا حصہ ہے، ان کے کھانوں کے حصے میں یہ چیز رہی ہے. بات ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم نصیب فرمائے، اور قرآن و حدیث کے جو علوم ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں سے جن کا تعلق عمل سے ہے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.